مومن کرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومن و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، باوجہ بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، صبغة الله ومن احسن من اللہ صبغہ. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی قدر، سامعین محترم، منفرد رمضان اور منفرد ذمہ داریوں کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ساری ہے، اور کل کی گفتگو سے جن مومن و مومنات نے ہم سے کچھ سوالات کیے تھے، گرچہ کہ وہ ہمارے موضوع سے اتنے متعلق نہیں تھے، لیکن ہم ایک ایک جملہ ان کے بارے میں کہہ کر اپنی بات پر شروع کرتے ہیں. کسی نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے معلوم کیا ہے اور ان کی سیرت کو جاننا چاہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہت مفصل موضوع ہے، اس کے اوپر عشروں کے عشرے درکار ہیں، اور بالخصوص آخری زمانے کے اندر زیادہ ہمیں تغدو ہونی چاہیے اور زیادہ جستجو ہونی چاہیے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہوگی، جب وہ ظہور فرمائیں گے تو ظہور کا زمانہ کیسا ہوگا، اور اس کے بعد ان کی حکومت کس طریقے سے قائم و دائم ہوگی، تاکہ ہم زمانے کے امام کے ظہور سے پہلے ساری تیاریاں مکمل کر چکے ہوں کہ جیسے ہی وہ تشریف لائیں ہم ان کی بیعت کرنے کے بعد ان کی اطاعت میں چلے جائیں. لیکن ایک بات جو آیت اللہ بہجت نے بیان فرمائی ہم آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے. جب کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو آیت اللہ بہجت نے کہا کہ دیکھو، جو میں بات تم سے کہہ رہا ہوں وہ بات تم تک بعد میں پہنچتی ہے، امام تک پہلے پہنچ جاتی ہے. اگر تم اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہو اور پہچان رہے ہو کہ زمانے کے امام تم سے اتنے قریب ہیں، تمہیں اتنا جانتے ہیں، تو پھر دیر نہیں ہوگی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے اندر. انشاءاللہ پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے. دوسرا سوال 27 رمضان کے حوالے سے یا شب قدر سے متعلق ہے. انشاءاللہ جب شب قدر کی راتیں آئیں گی تو اس حوالے سے آپ کے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. البتہ ایک جملہ اس حوالے سے یہ ہے کہ شب 27 رمضان ممکنہ شب قدر کے اندر شامل ہے، اور شب قدر کے اعمال اس رات بھی انجام دینے چاہیے جس طریقے سے برادران اہل سنت بھی انجام دیتے ہیں، لیکن ہماری روایات کے اندر شب 19، شب 21 اور شب 23 کی زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، اور زیادہ امکان پایا جاتا ہے کہ ان تین راتوں میں سے کوئی رات شب قدر کی رات ہو، اور اس میں بھی سب سے زیادہ احتمال 19 کے مقابلے میں 21 میں زیادہ ہے، اور 21 کے مقابلے میں 23 کی رات میں زیادہ احتمال پایا جاتا ہے کہ وہ ممکنہ شب قدر میں ہو. تو انشاءاللہ ان راتوں میں اعمال انجام دیں اور تمنا کریں کہ ہمیں سارا سال پروردگار اپنا نیک بندہ اور اپنا اطاعت گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا سوال ہم سے جو کیا گیا ہے وہ نماز شب کے متعلق ہے، اور نماز شب الحمدللہ ماہ مبارک رمضان کی طفیل مومنین انجام دیتے ہیں، اور پروردگار سبھی کو نماز شب کا انشاءاللہ پابند قرار دے. نماز شب سے متعلق یہ سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ابتدا میں ایک رکعت نماز شب سے آغاز کرنا چاہے اور اپنی روٹین بنانا چاہے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہے، تو کیا ایک رکعت نماز شب بھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے پہلے کی گفتگو میں عرض یہ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص 11 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا تو 9 رکعت پڑھے، 7 رکعت پڑھے، 5 رکعت پڑھے، 3 رکعت پڑھے، تو کیا اگر کوئی شخص 1 رکعت پڑھنا چاہے اور 1 رکعت سے اپنی عادت بنانا چاہے تو کیا 1 رکعت پڑھنے کی بھی اجازت ہے؟ تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جی ہاں، نماز وتر سے بھی اگر آغاز لینا چاہیں تو صرف نماز وتر پڑھ کر بھی جو ثواب نماز وتر کا ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور نماز وتر کے اندر بھی مستحبات ہیں، اگر اسے بھی چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ کر جو مختصر ترین نماز وتر ہے اگر اسے بھی پڑھنا چاہیں صرف واجبات کے حد تک تو بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آدھی رات کے بعد نہ پڑھ سکے نماز شب تو کیا پہلے پڑھ سکتے ہیں، یا آدھی رات کا وقت 12 بجے کے بعد ہوتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ 12 بجے کے بعد ہمارے آپ کے ٹائمز کے حساب سے تو شاید آدھی رات ہو جاتی ہے اور اگلا دن داخل ہو جاتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے ایسا نہیں ہوتا۔ شرعی اعتبار سے آدھی رات اس وقت کہا جائے گا کہ جب ہم مغرب کے وقت کو اور فجر کے وقت کو درمیان سے ڈیوائیڈ کریں، یعنی فرض کیجئے کہ اگر مغرب کا وقت کسی جگہ پر 6 بجے ہو رہا ہے اور فجر کا وقت بھی، فجر کی اذان کا وقت بھی 6 بجے ہو رہا ہے، تو 6 اور 6 ملا کر 12 گھنٹے بنتے ہیں، اور اس کو اگر ڈیوائیڈ کیا جائے تو 6 اس کا ریزلٹ آئے گا، یعنی 2 حصوں میں اگر اسے تقسیم کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ایسی صورت میں 12 بجے آدھی رات ہوگی۔ لیکن اگر ٹائم آگے پیچھے ہو جائے، یعنی فرض کیجئے کہ 6 بجے مغرب کی نماز ہونے کے بجائے 8 بجے مغرب کی نماز ہو رہی ہو اور فجر کی نماز وہی 6 بجے کے ٹائم پر ہو رہی ہو، تو پھر ایسی صورت میں جب ڈیوائیڈ اسے کیا جائے گا تو 10 گھنٹوں کو 5 5 سے ڈیوائیڈ کیا جائے گا، اور 8 گھنٹے کے اندر آپ 5 گھنٹے ملا لیں تو 1 بجے پھر آدھی رات شروع ہوگی۔ تو اس طریقے سے یہ فارمولا ہے کہ نماز مغرب اور نماز فجر کا وقت جو شروع ہونے کا ہے اس کو درمیان سے ڈیوائیڈ کیا جائے تو وہ آدھی رات کا وقت بنتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ چونکہ ہمارے زیادہ تر سامعین وہ افراد ہیں کہ جو انٹرنیٹ سے واقف ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا سے واقف ہیں اور اس میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، گرچہ اس کے اندر بہت زیادہ مذائقہ بھی نہیں ہے اگر صحیح طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہی چیز انسان کی آخرت سوار دے اور آخرت بنانے کا سبب بھی بنے، اور ممکن ہے کہ یہی انسان کی آخرت کو برباد کرنے کا سبب بھی بنے۔ اور اس کی مثال کوئی ایسے ہی ہے کہ جیسے تیز دھار اگر چھری کسی کے ہاتھوں میں آ جائے تو اس سے وہ سیب بھی کاٹ سکتا ہے اور کسی کا پیٹ بھی کاٹ سکتا ہے، تو بہت احتیاط سے اس چیز کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے انٹرنیٹ بھی ایسی چیز ہے کہ جسے بہت احتیاط سے استعمال کیا جائے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوتی، اچانک سے کوئی ایڈ سامنے آ گئی، اچانک سے کوئی کلپ سامنے آ گئی، اچانک سے کوئی تصویر سامنے آ گئی تو بہت فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پہلے ہی سے انسان ویکسین شدہ ہو، جو ویکسین کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے بیماریوں کے اندر، ظاہری طور پر جو بیماریاں ہوتی ہیں اسی طریقے سے روحانی طور پر بھی بیماری سے بچنے کے لیے انسان پہلے سے ہی ایمان کا ویکسین لگا چکا ہو کہ جیسے ہی وہ منظر آئے فوراً سے انسان اس چیز کو ہٹانے کی کوشش کرے اور اس سے فرار اختیار کرے۔ تو جو افراد انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں یہ خطرناک چیز ہے، اور اس خطرناک چیز کو اگر صحیح طریقے سے انسان استعمال کرے گا تو انشاءاللہ اس کے فائدے بھی حاصل کرے گا۔ سب سے زیادہ خطرہ اس کا کس چیز کے اندر ہے؟ سب سے زیادہ خطرہ اس کا حرام نگاہ کے اندر آتا ہے۔ انسان اپنی نگاہوں کو بہت زیادہ محفوظ رکھے، بالخصوص جب انٹرنیٹ کو استعمال کر رہا ہو، اور بالخصوص وہ افراد کی جو جوانی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جو مکمل حلال راستہ پروردگار نے دیا ہے اس حلال راستے کے لیے انسان تگدو کرے، اس کے لیے کوشش کرے اور انشاءاللہ شادی کے انتظامات کو مکمل کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن جب تک وہ مہیا نہیں ہوئے ہیں، بہرحال انسان کو اپنے نفس کو بچانا چاہیے، شیطان کے وسوسے سے بچنا چاہیے، اس حوالے سے بھرپور کوشش جو انسان کر سکتا ہے اسے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اخوف ما اتخوف علی امتی من بعد هذه المکاسب المحرمہ والشہوت الخفیہ والربا، فرمایا کہ مجھے میری امت پر मेरे चले जाने के बाद जो सबसे ज्यादा खौफ होगा वो तीन चीजों का होगा। उसमें ना ये फरमाया कि मुझे नमाज ना पढ़ने का खौफ होगा, या रोजा छोड़ देने का खौफ होगा, या जकात नहीं देंगे इसका खौफ होगा, या मस्जिदें खाली हो जाएंगी इसका खौफ होगा, या माह रमजान की परवाह नहीं करेंगे इसका खौफ होगा। तीन चीजें ऐसी बयान की जो आज शायद हम अपनी आंखों से महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। वो कौन सी चीज है? सबसे पहली चीज फरमाया अल मकासिबुल मुहर्रमा, मुझे मेरे चले जाने के बाद अपनी उम्मत के बारे में हराम कमाई का खौफ है। ये हराम कमाई हासिल करेंगे, और हराम कमाई के आज बहुत सारे जरिए हो गए हैं। कितनी चीजें शरीयत में हराम करार दी है, या तो इंसान जानता नहीं है, या जानता है लेकिन उसकी परवाह नहीं करता। अगर जानता नहीं है तो जितना इंसान इल्म हासिल कर सकता है, जो रोजमर्रा में पेश आने वाले मसाइल है उसका इल्म हासिल करें, उनको सीखने की कोशिश करें। जैसे आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि बहुत सारी जो इंटरनेट की ट्रांजेक्शन है, अगर वो ख्याली ट्रांजेक्शन है या हुकूमत ने उसको मना करार दिया है, तो उन ट्रांजेक्शन को वो इस्तेमाल ना करें, चूंकि वो बातिल सौदे होते हैं। इसी तरीके से रिश्वत जो बहुत ज्यादा आम हो गई, और आज रिश्वत रिश्वत के नाम से नहीं दी जाती है, आज मुसलमान जब रिश्वत देता भी है या लेता भी है तो तोहफे के नाम पर लेता है। और ये जो आज हमने बहाना तराशा है, ये कोई पहला बहाना नहीं है, ये 14 साल पहले भी लोग इस तरह से बहाने तराश कर रिश्वत दिया करते थे या रिश्वत लिया करते थे। मौला मुत्तकियाना अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद मुअज्जिल फरजहुम, उनके बारे में इब्न अबिल हदीद मुअतज़ली ने शरह नहजुल बलागा में ये बात लिखी, और क्या कमाल की बात है। कहते हैं कि अली मुर्तजा भी रसूल खुदा की तरह सदका किसी से नहीं लेते थे, लेकिन हदिया वसूल किया करते थे, चाहे वो छोटा हदिया हो चाहे वो बड़ा हदिया हो, किसी को रद्द नहीं फरमाते थे। और जिस तरीके से इमाम हसन मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मिलता है कि गरीबों ने भी अगर दावत दी, जो रोड पर फकीर बैठे होते हैं उन्होंने भी दावत दी, तो इमाम हसन मुश्तबा जो नवासे रसूल है बड़ी शान शौकत थी उनकी, लेकिन इसके बावजूद भी गरीबों की दावत को रद्द नहीं फरमाया। और फिर उनके साथ जब शरीक हो गए तो फिर ये कहने लगे कि अब तुम भी हमारी दावत को कबूल करना और हमारे घर पर तशरीफ लाना। खूबसूरत अंदाज है। तो जो नवासे रसूल का किरदार है वही रसूल अल्लाह का किरदार रहा होगा, और वही उनके बाबा हजरत अली मुर्तजा का किरदार रहा होगा। इसलिए किसी को भी रद्द नहीं करते थे कि छोटा है ये हकीर सा तोहफा है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसे किसी और को दे देना। तोहफा कबूल फरमाया करते थे, तारीफ किया करते थे, बड़े दिल से खुश हुआ करते थे। लेकिन इब्न अबिल हदीद मुअतज़ली लिखता है कि एक तोहफा वो है कि जो अली ने कबूल नहीं किया, और वो तोहफा है अशअस इब्ने कैस का दिया हुआ तोहफा, और इसके बारे में पूरी रिवायत किताबों के अंदर मौजूद है। उसका एक इशारा नहजुल बलागा के अंदर आया है, ज़ाहिरन खुतबा नंबर 224 के अंदर ये इशारा मौजूद है कि जब मौला की हुकूमत है तो अशअस इब्ने कैस पर कोई फैसला करना था और उसके ऊपर कोई इल्जाम लगा। अगले दिन जब मौला को उसके बारे में फैसला सुनाना था तो वो रात की तारीकी में बेहतरीन हलवा बनाकर मौला की खिदमत में लेकर आया। मौला ने जब देखा तो सवाल किया कि ये क्या कोई रिश्वत है, या तुमने कोई जकात निकाली है, या ये सदका है? देखो अगर ये रिश्वत है तो अली रिश्वत नहीं लेता, अगर ये सदका है तो सदका भी हम पर हराम है, जकात है तो जकात भी हम पर हराम है, क्योंकि गैर सैयद की सैयद पर जकात हराम होती है, इसी तरीके से वाजिब सदके भी हराम होते हैं। तो क्या इनमें से कोई भी चीज अगर है तो हम कबूल नहीं करेंगे। अशअस इब्न कैस ने उस वक्त वो बात कही जो आज शायद हर मुसलमान की जबान पर आ गई कि नहीं अमीरुल मोमिनीन, ये कोई रिश्वत नहीं है, ये तो मैं आपकी खिदमत में हदिया लेकर आया हूं, ये तो मैं तोहफा लेकर आया हूं। मौला ने जब इसकी ये बात सुनी फरमाने लगे कि ये ऐसा हलवा महसूस होता है कि जो सांप के जहर से ज्यादा जहरीला है, इसलिए इसे मेरे पास से ले जा, क्योंकि इसमें से रिश्वत की बू आती है। और अली ये पसंद नहीं करता कि हदिये के नाम के ऊपर भी किसी से रिश्वत वसूल करे, इसलिए उस रिश्वत को लौटा दिया। तो मौला मुत्तकिया ने दर्ज दिया है आज के दौर के अंदर जो राहें बाज मुसलमानों ने ये कहकर निकाल ली है कि नहीं ये तो हदिया लेकर आए हैं, तो तोहफा लेकर आए हैं हमारे लिए, तो ये तोहफा पहले क्यों नहीं लेकर आए, जब उन्हें जरूरत पड़ी है तो क्यों लेकर आए हैं? इसका मतलब ये तोहफा नहीं है, रिश्वत है। अरे इस रिश्वत से मालूम होता है, यान ने परहेज करने का हुक्म दिया है। तो नबी अकरम शाह फरमाते हैं कि पहली चीज जिसका मुझे सबसे ज्यादा खौफ होगा, अल मकासिबुल मुहर्रमा, हराम कमाई का। अच्छा, जो दूसरी बात है हम उसको बाद में बयान करेंगे। तीसरी चीज बयान फरमाई वर रिबा, और तीसरी चीज इसका मुझे सबसे ज्यादा खौफ होगा वो सूद है। अल्लाह अकबर, हराम कमाई का जिक्र अलग फरमाया, सूद का जिक्र अलग फरमाया। इसका मतलब यह हुआ कि गोया सूद का तो एक डिपार्टमेंट कायम हो जाएगा और लोग आसानी से वहां पर काम करेंगे, सूद की नौकरियां हो रही होंगी, सूदी कारोबार हो रहा होगा। लिहाजा नबी अकरम ने पहले ही इस खौफ का इजहार फरमा दिया था कि मेरी उम्मत पर मुझे जिस चीज का खौफ है वो या हराम कमाई है या सूद है। और जो हमारा असल मौजू है, फरमाया वश्शहवतल खफिया, ये नहीं फरमाया कि मुझे हराम जो बदकारियां है उसका खौफ होगा, का नहीं, बल्कि जो छुप कर हराम काम हो रहे होंगे और शहवत परस्ती जो छुप कर हो रही होगी उसका मुझे खौफ हो। और ये छुप कर कैसे हो सकता है? उस जमाने में तो इंटरनेट मौजूद नहीं था, मोबाइल मौजूद नहीं था, लेकिन आज घर घर के अंदर मोबाइल मौजूद है। गोया नबी अकरम की निगाह 1400 साल भी हालात को देख रही थी कि ऐसा वक्त आएगा जब लोग कमरों में बैठकर, तन्हाई में बैठकर, खलवत में बैठकर जो हराम काम देखना चाहे करना चाहे वो कर सकेंगे। फरमाया मुझे इस चीज का खौफ है। ये खुदा को हाजिर नाजिर जाने वाला मुत्तकियान शाह फरमाते हैं कि इत्तकु मआसिया फिल खलवात फइन अश्शाहिद हुवा अल हाकिम। फरमाया कि तन्हाई में गुनाह करने से परहेज करो, क्योंकि तन्हाई में जो जात देखने वाली है वही कल के दिन फैसला करने वाली होगी। कई सारे वाकियात कुरान करीम में मौजूद हैं। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की दास्तान, क्या खूबसूरत तरीके से हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने अपने दामन को बचाया, कोई मौजूद नहीं था और शायद किसी को इत्तला भी नहीं होती, लेकिन जानते कि खुदा हर जगह देख रहा है और वही फैसला करने वाली जात है। इसी तरीके से कुरान करीम में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों का जिक्र भी मौजूद है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, कि जब वो रास्ता दिखा रही थी, बता रही थी कि किस जगह पर यह पानी पहुंचाना है, तो हजरत मूसा ने मुनासिब नहीं समझा कि उनकी निगाह इन खवातीन पर पड़े, फरमाया कि आप पीछे चलें, हमें आगे चलने दीजिए। और यही तरीका बहुत सारे मोमिनीन ने अपनाया है अपने माशरों के अंदर, कि जब बसेस के अंदर सवार होते हैं या किसी भी ऐसी जगह पर सवार होते हैं जहां पर ट्रैवलिंग ज्यादा होती है, तो वहां पर मर्द हजरात आगे बैठते हैं, खवातीन पीछे बैठती हैं, ताकि मर्दों की जो शहवानी निगाह है वो खवातीन पर ना पड़े, क्योंकि मर्दों की शहवत अलग है, खवातीन की शहवत अलग है। लिहाजा कुरान करीम ने हमें दस्तूर दिया है कि मर्द आगे हो, आगे चल रहा हो, खवातीन पीछे हो। तो ये कुछ चीजें हैं, और ये चीजें ऐसी हैं कि जो हमें शायद हो सकता है कि जन्नत से बहुत ज्यादा दूर ना करें, लेकिन अहले बैत से दूर करने का सबब बन सकती हैं। अहले बैत को हम किस तरीके से अपना चेहरा दिखाएंगे अगर खुदा ना खासा किसी के सीने के ऊपर, किसी के माथे के ऊपर, किसी की निगाहों के ऊपर ऐसा सिया धब्बा मौजूद हो? इसीलिए हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम, اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم, उनकी ज्यारत करने के लिए जब एक जायर जाता है, पुराना जमाना है, जायरन शाह का जमाना था, जब पार्टीशन नहीं हुआ करता था खवातीन और हजरात के दरमियान, एक साथ ही जियारत की जाती थी। ये जवान जब जियारत करने के लिए आया तो जियारत करता रहा चारों तरफ से, लेकिन ख्वाब में किसी आलिम ने, किसी आरिफ ने देखा कि इस शख्स ने जो जियारत की है वो जियारत नहीं की है, यह जरी के पास आकर मौला रजा को नेजे मार रहा था। चारों तरफ से इसने मौला रजा को नेजे मारे। हैरान हो गया आलिम, सवाल किया उस शख्स से बेदार होने के बाद कि तूने कैसी जियारत की है, क्या किया तूने कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम तकलीफ में थे और तूने चारों तरफ से उन्हें नेजे मारे हैं? कहने लगा कि मैंने तो जियारत की थी, सिर्फ एक मैंने काम किया था कि जब मैं ज्यारत कर रहा था तो जहां खातून का हाथ जरी पर आता था मैं उसके हाथ पर हाथ रखकर ज्यारत कर रहा था। ये हाथ पर एक नामहरम का हाथ आना मौला रजा को नेजे की तरह चुभता है। लिहाजा अहले बैत इन चीजों की वजह से ज्यादा तकलीफ में रहे, وہ ظاہری تکلیف اپنے مقام پر ہوتی ہے, لیکن یہ جو باطنی تکلیف اور بالخصوص چاہنے والوں کی طرف سے اگر تکلیف پہنچے تو بہت درد ہوتا ہے. آپ بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں, جو اجنبی ہوتے ہیں وہ درد دے تکلیف دے تو ان کے بارے میں تو پتہ ہی ہے کہ وہ تکلیف پہنچائیں گے, لیکن جن کے بارے میں بھروسہ تھا یہ ہمارا ساتھ دینے والے ہیں, یہ ہمارے چاہنے والے ہیں, ان سے اگر کوئی تکلیف آ جائے تو امید نہیں ہوتی, اس کا درد بہت زیادہ شدید ہوتا ہے. آیت اللہ بہجت سے بھی جب یہ سوال کیا گیا کہ آغا شہزادی کونین پر جو مصائب آئے ہیں بڑے شدید مصائب آئے تھے, تو آیت اللہ بہجت نے بڑا خوبصورت جواب دیا, فرمایا کہ وہ مصائب تو ٹھیک ہے بہت شدید مصائب تھے جو بی بی پر آئے, لیکن آج بھی اگر کوئی ان کی ماننے والی بے حجاب ہوتی ہے تو وہ تماچے سے کم نہیں ہوتا جو بی بی پر لگتا ہے. اللہ اکبر, بی بی نے جو ساری زندگی درس دیا ہے وہ زندگی رائے گاہ ہو جاتی ہے, بی بی کی ساری زحمتیں, بی بی کی نے جو ہدایت دی ہے وہ ساری ہدایت ضائع ہو جاتی ہے. مولا حسین کو کیا خاص لقب دیا گیا, ان الحسین مصباح الہدا وسفینت النجا, مولا حسین ہدایت کے چراغ ہیں, تو ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں. اگر مولا حسین کی ساری قربانیوں کے بعد انسان ہدایت ہی ہٹا لے اور باقی سارے کربلا کو یاد رکھے تو گویا مولا حسین کی عزاداری کا حق ادا نہیں کیا. یہ ہدایت کا پہلو ہماری ہر گفتگو کے اندر ہونا چاہیے. تو امام رضا ہوں یا چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ, اپنے ایک صحابی بہت محبت کیا کرتے تھے اپنے اصحاب سے, چاہنے والے تھے, محبت کیا کرتے تھے. سید حمیری بڑے اشعار کہے انہوں نے, اور ایسے اشعار کہے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بعض نظموں کا مقابلہ کوئی بھی آج کا شاعر نہیں کر سکتا. ایسی بہترین نظمیں, ایسی بہترین مدح سرائی انہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے کی ہے. لیکن سید حمیری کی ایک خرابی اور بہت بڑی خرابی, شاید پاکستان کے معاشرے میں اتنی نہ ہو لیکن ہندوستان کے معاشرے میں یا دیگر جو غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں ان معاشروں کے اندر زیادہ یہ بیماری ہوتی ہے کہ شراب نوشی کی عادت تھی, شراب پیا کرتا تھا. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ابھی شراب کا جام لے کر نکلا ہی تھا کہ سامنے سے فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے. جیسے اپنے مولا کو دیکھا پریشان ہو گیا, اب میں اس بوتل کو کہاں چھپاؤں, اب میں چھپاؤں کہاں, چھپاؤں کہاں, بھاگو. دیکھا تو امام میری طرف آ رہے ہیں اور گلیوں کا تلاش کرنے لگا تو کوئی گلی نظر نہیں آئی جو کھلی ہو, کہیں جانے کا راستہ نہیں, کہیں فرار کرنے کا راستہ نہیں, یہاں تک کہ مولا قریب آتے جا رہے تھے, قریب آتے جا رہے تھے, اور یہ کہاں اپنے آپ کو چھپائے اور کہاں اس جام کو چھپائے. یہاں تک کہ مولا جب بالکل قریب آ گئے تو سلام کے بعد یہ سوال کیا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, ابھی کیا جواب دے. عزیزو, قیامت کے میدان میں اگر سیدہ کائنات نے, اگر حضرت عالیہ مرتضیٰ نے یہ ہم سے سوال کر لیا, تمہارے گھر میں کیا تھا, تمہارے کانوں میں کون سی چیز جایا کرتی تھی, تم کس چیز کو دیکھا کرتے تھے, اس کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ لطف و کرم ہے آئمہ اطہار علیہ السلام کا, ہمیں اسی دنیا میں ہدایت دی ہے, بتایا ہے کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. لہذا جب اس نے پریشانی میں آ کر زبان سے کہہ دیا کہ مولا اس کے اندر دودھ ہے, اس کے اندر شراب نہیں شیر ہے, سنیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا, فرمایا کہ پھر میرے ہاتھوں میں ڈالو سے, اور اب جیسے ہی اس جام کو خالی کر کر امام کے ہاتھوں میں ڈالا تو کیا دیکھا, جو شراب تھی وہ شیر میں تبدیل ہو گئی ہے اور دودھ بن کر امام کے ہاتھوں میں گر رہی ہے. اللہ اکبر. امام صادق علیہ السلام نے سوال کیا, یہ بتا تیرے وقت کا امام کون ہے. برملا سید حمیری نے کہا, میرے وقت کا امام وہ ہے کہ جو شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد سید حمیری نے توبہ کر لی اور سارے شراب کی جان توڑ دیا, مولا کے سامنے شرمندگی ہوگی. آئمہ اطہار علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، بارہا فرمایا ہے کہ کون لنا زینا ولا تکون علینا شینا. دیکھو ہمارے لیے باعث عزت بننا، اگر کوئی تمہیں دیکھے تو کہے کہ ہاں دیکھو یہ ہے شیعہ علی، یہ ہے جعفری، یہ ہے حسینی، ایسے ہوتے ہیں حسین کے ماننے والے، ایسے ہوتے ہیں چھٹے سرکار کے ماننے والے، تمہیں دیکھ کر لوگ ہماری تعریف کریں. ایسا نہ ہو کہ تمہاری حالت ایسی ہو کہ لوگ تمہیں دیکھیں اور نعوذ باللہ ہم پر طف کریں. تو ہمارے لیے باعث سے زینت بننا باعث سے ننگوار نہ بننا. اور اسی کے ساتھ ایک اور داستان بھی ہمیں ایک اور صحابی کی جن کا نام شکران تھا، شکرانی، ان کی بھی ملتی ہے. اور پھر امام نے ظاہر اسے خط میں لکھا ہی ہے، خط میں لکھا ہی ہے، اس سے ملاقات بھی، اور یہ جملے شاہ فرمایا، فرمایا کہ دیکھو جو نیک کام ہوتے ہیں وہ ہر ایک سے سرزد ہو تو نیک لگتے ہیں، لیکن اگر تم سے سرزد ہو تو صرف نیک نہیں لگتے بلکہ بہترین لگتے ہیں. اور برے کام ہر ایک سے سرزد ہو تو برے لگتے ہیں، لیکن اگر تم سے سرزد ہو تو برے نہیں لگتے بدترین لگتے ہیں. ہماری نسبت اب آئمہ علیہ السلام کی طرف ہے، یعنی شاید عام مسلمان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو صحیح اسے ایک گناہ کے بدلے ویسے ہی ایک عذاب دیا جائے گا، لیکن جس کی نسبت مولا حسین سے ہو، جس کی نسبت مولا علی سے ہو، اگر وہ پھر گناہ کرے تو پھر اس کا عذاب زیادہ سخت ہوگا. کہ تمہارے سامنے تو علی کا کردار تھا، مولا کا کردار تمہارے سامنے تھا، مولا کی زندگی تمہارے سامنے تھی، مولا کی سادگی تمہارے سامنے تھی، مولا کی اطاعت اور بندگی تمہارے سامنے تھی، اس کے باوجود بھی مولا کی پیروی نہیں کی، تو ہمارے لیے معاملہ ذرا سخت ہو جائے گا. اس لیے نوجوان انٹرنیٹ پر جو الحمدللہ نیک کام کر رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اسی شدت اور محبت کے ساتھ دین کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ دین کے لیے نئے نئے آئیڈیاز لانے کی پروردگار انہیں توفیق عطا فرمائے. اور جو افراد خدا نہ خواستہ کسی جگہ پر روحانی طور پر مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کہیں کوئی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو پروردگار سب سے پہلے توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور اس برائی سے ہم سب کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک حدیث جو ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے بھی ہے، اور چونکہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے لہذا آپ کی خدمت میں وہ بھی عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، ارشاد فرماتے ہیں. اور یہ روایت ہماری معتبر ترین کتابوں میں سے ایک کتاب من لا یحضر الفقی کے اندر موجود ہے. نبی اکرم، یا بعض جگہوں پر نبی اکرم کا ذکر ہے، لیکن اس روایت کے اندر پانچ سرکار کا ذکر ہے کہ پانچ سرکار نے یہ جملہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے بیان فرمایا، کیونکہ جابر ابن عبداللہ انصاری وہ ہیں کہ جو نبی اکرم کے دور میں بھی موجود تھے اور پانچویں امام کے دور میں بھی موجود تھے. پانچویں امام نے جابر بن عبداللہ انصاری سے ارشاد فرمایا، یا جابر من دخل علیہ شہر رمضان فصام النہار نہارہ وقام وردم من لیلہ وحفظ فرجہ ولسانہ وغص بصرہ وکف آذاہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. فرمایا اے جابر، جو ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان کے دنوں میں روزے رکھے اور راتوں کے کسی حصے میں کھڑے رہ کر قیام کرے اور نماز پڑھے اور اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے اور اسی طریقے سے اپنے زبان کو برائیوں سے بچا کر رکھے اور اپنی آنکھوں کو اور اپنے ہاتھوں کو بچائے اور محرمہ سے بچے، تو خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو یہ گناہوں سے ایسے پاک و پاکیزہ ہو کر ماہ رمضان سے باہر نکلے گا کہ جیسے ابھی شکم مادر سے اس کی ولادت ہوئی ہو. کتنی خوبصورت بات ہے، انسان ایسے گناہوں سے پاک ہو جائے گا، ایسا معصوم اور اس بچے کی طرح ہو جائے گا کہ جو بالکل گناہوں سے دھلا ہوا پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، کوئی گناہ کا دبا اس کے اوپر نہیں ہوتا. کتنی آسان بات ہے کہ آج جو روزہ رکھے راتوں میں نماز پڑھے، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائے، اپنے ہاتھوں سے کسی کو اذیت نہ پہنچائے، اور اپنی زبان کی حفاظت کرے، تو وہ گناہوں سے ایسے نکل آئے گا کہ جیسے شکم مادر سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ جیسے ہی یہ حدیث حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے سنی تو بے اختیار کہنے لگے، جعلت فداک، مولا میں آپ پر قربان جاؤں، ما احسن هذا من حدیث، یہ کتنی خوبصورت حدیث تھی جو آپ نے بیان فرمائی۔ میں خوش ہو گیا، جابر یہ کہتے ہیں میں خوش ہو گیا کہ میں پاک و پاکیزہ ہو جاؤں گا اتنی آسانی کے ساتھ۔ جیسے ہی جابر نے جملہ کہا، امام نے فرمایا، قال ما اشد هذا من شرط، اے جابر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ بہت آسان باتیں ہیں جو ہم نے بیان کر دی ہیں، لیکن تم محسوس کرو یہ شرائط کتنی سخت ہیں کہ اگر ان شرائط پر عمل کرو گے تو پھر ایسے پاک و پاکیزہ ہو کر ماہ رمضان سے باہر آؤ گے۔ شرائط معمولی شرائط نہیں ہے، انسان ہر وقت روزہ، صرف شکم کا روزہ نہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، انسان کے کانوں کا روزہ ہو، ہاتھ اعضاء و جوارح کا روزہ ہو، کسی سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور انسان حقوق اللہ کی بھی حفاظت کرنے والا ہو اور حقوق الناس کی بھی حفاظت کرنے والا ہو۔ تو ماہ مبارک رمضان میں آسان ہے ایک طرح سے، لیکن وہ افراد کے جو اس پریکٹس کو مسلسل اپنے روٹین کے اندر شامل کر چکے ہیں اور عادت بنا چکے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف خدا کی بندگی کے راستے کو اختیار کرنا ہے، پھر ہماری زندگی بھی سکون سے ہے اور ہمیں موت بھی سکون سے آنے والی ہے، ہماری آگے کی زندگی بھی بہت پرسکون ہوگی، وہ بہت آسانی کے ساتھ اس ماہ مبارک رمضان کو اس انداز سے گزار سکیں گے۔ انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس انداز سے ہم ماہ مبارک رمضان گزار سکیں۔ اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پر ایک دوسرا بڑا مسئلہ ہے، اس حوالے سے ہم چند باتیں بیان کریں، ہمارے پاس وقت موجود ہے، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جب کوئی بات آتی ہے تو عام طور پر وہ مرچ مسالہ لگا کر آتی ہے، آسانی سے کسی بھی نامور شخص کو، کسی معتبر شخص کو، اور معتبر نہ بھی ہو تو بہرحال وہ مسلمان ہے یا بہرحال وہ انسان ہے، بعض جگہوں پر وہ شیعہ بھی ہے، اسے بہت آسانی سے بڑے برے برے القابات سے نواز دیا جاتا ہے اور پھر وہ چیزیں شیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جتنا مرچ مسالہ لگا ہوتا ہے وہ چیز اتنی وائرل ہوتی ہے۔ مروان بنا دیا، کبھی کسی کو شمر بنا دیا، کسی کو یزید بنا دیا، کسی کو شیطان بنا دیا، یہ کوئی آج کے دور میں مسئلہ ہی نہیں ہے، جو کہنا ہے کسی کو کہہ دو۔ تو جس طریقے سے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اسی طریقے سے اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی سوچ کی حفاظت کرے، ہم کس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے کسی کو کہنا، اس طریقے سے عام کر دی جائے کوئی بات، اور چاہے بہت سارے مقامات پر غلط بات بیان کی گئی ہوتی ہے، لیکن غلط بات کو غلط انداز سے ہمیں اس کا جواب نہیں دینا ہے، غلط بات کا جواب بھی بہترین انداز میں دینا ہے۔ قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ کبھی اچھائی کا مقابلہ برائی کر ہی نہیں سکتی، برائی کو برائی کے ذریعے اگر پلٹایا گیا تو یہ اس کا حل نہیں ہے، قرآن کریم یہ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، جب تم جواب دو تو نہ صرف یہ کہ اچھے انداز سے جواب دو بلکہ یہ بیان فرمایا احسن، بہترین انداز سے اس کا جواب دو، یعنی جو بیسٹ راستہ ہو سکتا ہے انسان اس کو اختیار کرے، شائستہ ترین راستہ، با تہذیب ترین راستہ، تاکہ پتہ چلے کہ یہ تہذیب محمد و آل محمد سے واقع افراد ہیں۔ چاہے ایسے نامور لوگوں کا تعلق ہے جن سے غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں، ان کا تعلق اہل سنت برادری سے ہو، ان کا تعلق غیر مسلموں سے ہو، جب انسان بات کرے، گفتگو کرے تو پتہ چلے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب کا شاگرد بول رہا ہے۔ چھٹے سرکار کے ایک صحابی تھے، بہت مشہور صحابی ہے، حضرت مفضل ابن عمر، اور ان کا بڑا نام ہے، امام کے قریب ترین ساتھی میں ان کا نام شامل ہے، لیکن اس کے باوجود سیکھنے کے مرحلے کے اندر ہیں، بہت ساری چیزیں اب بھی سیکھنا باقی ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر ایک ملحد شخص، یا کم از کم وہ شخص کہ جو رسول اللہ کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، وہاں کر علل اعلان کہہ رہا ہے مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایک طرف قبر رسول موجود ہے, دوسری طرف منبر رسول موجود ہے, اور کہہ رہا ہے کہ لوگ نعوذ باللہ نعوذ باللہ دھوکے میں آ گئے اور محمد مصطفیٰ کے فریب میں آ گئے. انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور انہوں نے بڑی آسانی سے مان لیا, ورنہ یہ معجزہ کون دکھا سکتا ہے؟ انسان جادو کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, مسجد کے اندر بیٹھ کر اس طرح کی کفریات وہ بکرا تھا. اور جیسے جیسے اس کی گفتگو بڑھنے لگی, امام کا یہ صحابی سے جلال آ گیا. غیرت مند صحابی کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ چپ ہو جا اور آواز اپنی بند کر دے, کیا کفریہ باتیں تو اپنی زبان سے جاری کر رہا ہے, اور یہاں سے اسی وقت مسجد سے باہر نکل جا. جب اس تند انداز کو اس ملحد شخص نے دیکھا جس کا نام ابن ابی الاوجا ہے, کہنے لگا کہ یہ بتا کیا تیرا شمار علماء میں ہوتا ہے؟ اگر علماء میں ہوتا ہے تو مجھ سے دلیل سے بات کر, اگر تیرا شمار جاہلوں میں اور عوام میں ہوتا ہے تو تجھ سے میں بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا, اور اگر تیرا شمار امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں ہوتا ہے تو یہ ان کا انداز نہیں ہے جو تیرا انداز ہے. کیا عجیب تانا دیا. مفضل ابن عمر کہنے لگا کہ تو نے میرے امام کا نام اس انداز سے لیا, کیا میرے امام ہوتے تو کچھ اور کرتے؟ کہا ہم نے تیرے امام کے سامنے اس سے زیادہ سخت سخت باتیں کہی ہیں. لیکن ان کا ظرف ایسا تھا کہ بڑے تحمل کے سے ساری باتیں سنتے رہے, اور ہماری ایسی کفریہ باتوں کو اس انداز سے سن رہے ہوتے تھے کہ ہم یہ سمجھنے لگتے تھے کہ شاید وہ ہماری بات مان چکے ہیں. لیکن جب ہماری ساری دلیلیں ختم ہو جاتی تو اس کے بعد وہ اپنی دلیلوں کا آغاز کرتے اور چھوٹے چھوٹے جملوں سے ایسے دریا بہا دیتے علم کے کہ ہماری ساری دلیلیں اس دریا کے اندر بہہ جاتی, اور ہمیں پھر یقین ہو جاتا کہ ہمارا کوئی بھی عقیدہ ان کی دلیل کے سامنے محکم نہیں ہے. اور ہماری بارہا گفتگو ہوئی ہے تمہارے امام جعفر صادق سے, لیکن انہوں نے کبھی بھی ہم سے سختی سے بات نہیں کی, کبھی بھی تندی سے کلام نہیں کیا, ہمیشہ پیار اور محبت سے جواب دیا. اور جب یہ آیا امام کی خدمت میں اور اس پورے واقعے کو بیان کیا تو امام نے یہی فرمایا, یہاں ہمارے گفتگو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نرمی سے گفتگو کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے سامنے بھیجا گیا تو کیا کہا قرآن کریم کی آیت ہے, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, اے ہارون اور اے موسیٰ جب تم فرعون کے سامنے جانا تو غصے میں بات نہ کرنا, قَوْلًا لَيِّنًا, بڑی نرمی سے بات کرنا. فرعون سے بڑا کوئی کافر ہو سکتا ہے جو نہ صرف یہ کہ بتوں کی پرستش کرتا ہے بلکہ خود ہی اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا ہے. انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے قرآن کریم کی آیت کے مطابق, وہ جو خود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اس سے بڑا کافر اور کون ہوگا. لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ ان سے بھی نرمی سے بات کرو, کیونکہ راستہ یہی ہے ہدایت کی طرف لانے کا. انسان جتنی سختی دکھائے گا, جتنی تندی دکھائے گا, جتنا انسان برا بلا کہے گا اور لان تان کرے گا, سامنے سے ویسا ہی جواب آئے گا. قرآن کریم کی آیت ہے, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, خبردار جو کافروں کے مشرکوں کے جھوٹے معبود ہیں ان کو بھی برا بلا نہ کہو, کہیں وہ تمہارے سچے خدا کو برا بلا نہ کہیں. بغیر علم, کیونکہ ان کے پاس تو علم نہیں ہے, وہ تو جذبات میں آ کر تعصب میں آ کر تمہارے خدا کو برا بلا کہہ دیں گے. اس لیے انسان کی پالیسی وہ ہونی چاہیے کہ جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی پالیسی رہی. اور یہ بات بھی جو قرآن کریم بیان کی کہ اے موسیٰ اور اے ہارون تم جانا تو بات بہت نرمی سے کرنا, یہ بات قرآن نے بعد میں کہی ہے. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا مانگی تھی, کون سی دعا؟ مشہور دعا میرے ساتھ دیجئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. قرآن کریم میں کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی, یعنی اگر کوئی تبلیغ کے مرحلے میں داخل ہونا چاہتا ہے, کہیں پر امر بالمعروف کرنا چاہتا ہے, نہیں منکر کرنا چاہتا ہے, لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا چاہتا ہے, نیک کام کے راستے پر آیا ہے اور نیک پوسٹ سینڈ کر رہا ہے, तो देखना चाहिए कि क्या ये पोस्ट वैसी है कि जो तहजीब मोहम्मद वाले मोहम्मद के मुताबिक है या नहीं। सबसे पहली चीज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या मांगी, रब इशरहली सदरी, परवरदिगारा मेरे सीने को कुशादा कर दे, यानी मेरी जरफियत को बढ़ा दे, मेरे सब्र के पैमाने को बड़ा कर दे, मैं हर एक की बात बर्दाश्त कर सकूं। रब इशरहली सदरी वयस्सरली अमरी, और फिर मेरे काम को आसान बना दे। परवरदिगारा मैं नहीं जानता कि ये काम किस तरीके से बेहतर हो सकता है, तू मेरी मदद फरमा। और फिर आगे फरमाया वयस्सरली अमरी वहलुल उकदतम मिन लिसानिया, परवरदिगार मेरी जबान में जो बंधन है और जो रुकावट है उस रुकावट को खोल दे और हटा दे। तो कभी कभार इंसान के रास्ते के अंदर रुकावटें आती हैं, इंसान पहचान नहीं पाता कि मैं क्या करूं, परवरदिगार से दुआ तलब करें। यफकहू कौली, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। हमारा अगर कोई दीनी पोस्ट सेंड कर रहे हैं या किसी दीनी बात का हम जवाब दे रहे हैं, तो कभी भी इसका मकसद नहीं होता कि हम तासुब का शिकार हो रहे हैं, तासुब या जज्बात के अंदर आकर हम कोई बात कह रहे हैं। हमें दीन फैलाना है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का मजहब आम करना है, कुरान और हदीस को बयान करना है। ये अगर आम करना है तो फिर वही रास्ता इंसान इख्तियार करे जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो, और इंसान ये दुआ करते रहे कि मैं वो काम करूं जिसके बाद लोग मेरी बात समझ सके, ऐसा ना हो कि मेरी बात से गलत मफहूम ले लें और गलत रास्ते की तरफ चले जाएं। तो दुआ तलब करना और उसके बाद सही रविश को इंसान इख्तियार करे। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस रविश को इख्तियार किया, सूरह नाजियात के अंदर वो आयत मौजूद है, जहरन ये जुमले हैं कि हल्लका इला अंतजक्का, ए फिरौन क्या तू ये पसंद नहीं करता कि हम तुझे रुश्द की तरफ हिदायत करें, तुझे तेरी तरक्की के रास्ते की तरफ लेकर जाएं, क्या तू ये पसंद नहीं करता। ये भी कितना खूबसूरत अंदाज है, ये नहीं कहा कि ए फिरौन चल अब रुश्द और हिदायत के रास्ते की तरफ और तरक्की के रास्ते की तरफ, ये नहीं फरमाया। ये फरमाया क्या तू ये पसंद नहीं करता, यानी सवालिया अंदाज है। देखिए फर्क पड़ता है, अगर इंसान कभी किसी चीज को मांगे लेकिन सवालिया अंदाज में, किसी चीज को बताए लेकिन सवालिया अंदाज में, अगर इंसान के पास फर्ज कीजिए कि खुले पैसे ना हो, तो एक तरीका ये होता है लोगों से कहने का कि भाई खुले पैसे दे दीजिए, तो शायद वो कहेगा कि नहीं हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हम उसी से इस तरह से मांगे कि क्या आपके पास खुले पैसे होंगे, तो उसका दिल ज्यादा आमादा होगा हमारी मदद करने को, और शायद अगर हम ये कहें तो और भी ज्यादा आमादा हो जाएगा मदद करने को कि भाई क्या कोई तरीका है कि मेरे पास जो पैसे हैं वो खुले हो जाएं, तो वो और हेल्प करने के लिए तैयार होगा। तो इंसान अपनी बात को कहे समझाए, लेकिन कभी कभार सवालिया अंदाज इख्तियार करना पड़ता है। खुद बच्चों की तरबियत करने के लिए तरीका इख्तियार करना पड़ता है कि क्या ये बेहतर नहीं था कि आप इस तरह से काम करते। कभी माँ बाप से इस तरह से गुफ्तगू करनी चाहिए कि क्या ये बेहतर नहीं था कि हम इस अंदाज से इस काम को अंजाम देते। तो सवालिया अंदाज में हम जब बात करते हैं तो सामने वाला हमारा हमदिल हो जाता है, हमारा हमदर्द बन जाता है, हमारा साथी हो जाता है, हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये तरीका कुरान करीम के मुताबिक है। अगर हम किसी पोस्ट को देखते हैं कि जिसके अंदर नाशायस्ता अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, उस पोस्ट को तब्दील करके शाइस्ता अंदाज में दलाइल के साथ उसका जवाब देने की कोशिश की जाए, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद का तरीका है। छठे सरकार हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुअज्जल फरजहुम, उनके सामने एक और सहाबी आए जिनका नाम हमजा तैयार है। तैयार तोए वाला है, ये ते वाला तैयार नहीं जो उर्दू जबान में इस्तेमाल होता है, वो तैयार तो हमेशा रहते थे, लेकिन उनका लकब था तैयार। तैयार का मतलब होता है अरबी जबान में परवाज करने वाला, और शायद इसी रिवायत की वजह से उन्हें हमजे तैयार कहा जाता था। वो परवाज किया करते थे, कौन सी जगह परवाज किया करते थे, रिवायत में समझ फरमाइएगा। आए इमाम की खिदमत में कहने लगे कि बलगनी, मुझ तक ये खबर पहुंची है कि जहरनी जुमले है कि अन्नक करहत मुनाजरत अन्नास, मौला आप पसंद नहीं करते कि हम लोगों से मुनाजरा करें। इसका मतलब ये हुआ कि इमाम ने गोया ये जहनीयत कायम की थी कि देखो हर एक से मुनाजरा नहीं करना, हर एक से बहस नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंसान बहस से लोगों को नहीं सिखा रहा होता जितना अपने अखलाक से, अपने किरदार से सिखा रहा होता है। नबी अकरम ने जो 40 साल जिंदगी गुजारी है और उसके बाद की भी जो जिंदगी गुजारी है, उसमें कितने लोग ऐसे थे कि जिनको दलाइल से काने किया है और कितने ऐसे थे जिनको अखलाक के जरिए अपना बना लिया है। कितने ऐसे थे कि जो नबी अकरम को नबी ना होने के बावजूद या नबी ना मानने के बावजूद भी सादिक और अमीन कहा करते थे। ये सादिक और अमीन कहने वाले कौन है? ये मुसलमान है क्या? ये काफिर है जो नबी अकरम को सादिक और अमीन कहते हैं। इसका मतलब नबी अकरम ने वो किरदार पेश किया है कि लोग खुद ब खुद नबी अकरम की तरफ मरगूब हो गए और नबी अकरम को सादिक और अमीन कहने पर मजबूर हो गए। तो छठे सरकार की खिदमत में हमजा तैयार और कहने लगे कि मौला, क्या आपने मना फरमाया है कि हम मुनाजरा ना करें? इमाम ने शाह फरमाया, हां हमने मना तो किया है लेकिन हम पसंद करते हैं कि तुम जैसे अफराद मुनाजरा करें। क्यों मुनाजरा करें? अब इसके अंदर वजह बयान फरमाई। क्या इसलिए हम पसंद करते हैं कि तुम जैसे अफराद मुनाजरा करें? क्योंकि तुम जब मुनाजरा करते हो तो ऐसी परवाज उड़ते हो कि जानते हो कि तुम्हें दोबारा जमीन पर कैसे आना है। तुम आसमान पर जाना भी जानते हो और जमीन पर उतरना भी जानते हो, यानी गोया तुम अपनी हुदूद से वाकिफ हो। कहीं तुम मुनाजरे के अंदर आपे से बाहर नहीं हो जाते। तुम्हें मालूम है कि शरई हुदूद क्या है, तुम्हें मालूम है अकायदी हुदूद क्या है, तुम्हें मालूम है कि फिकी हुदूद क्या है, तुम्हें मालूम है कि अखलाकी हुदूद क्या है। तुम उसी हुदूद में रहकर परवाज करते हो और उन्हीं हुदूद में रहकर जमीन पर आ जाते हो। लिहाजा हम पसंद करते हैं कि तुम जैसे अफराद लोगों से मुनाजरा करें, और इसी वजह से इनको तैयार कहा गया कि ये परवाज ऐसे किया करते थे कि जो शरई हुदूद के मुताबिक हो। मौला ने पसंद फरमाया कि इंसान गुफ्तगू करे, हक बात को बयान करें, लेकिन हक बात को खूबसूरत अंदाज में बयान करें। और किसी ने क्या खूब कहा कि खूबसूरत बात कहना और होता है और खूबसूरत बात को खूबसूरत अंदाज में बयान करना और होता है। यह आइमा थारूसलाम ने सिखाया है कि बात भी खूबसूरत हो और खूबसूरत अंदाज में बयान की जाए, दलाइल के साथ बयान की जाए, तहजीब के साथ बयान की जाए, ताकि मालूम हो कि हमारा ताल्लुक मकतबे मोहम्मद वाल मोहम्मद से। दुरूद पढ़ दीजिएगा मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ला अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु। तो कुरान करीम में बेशुमार और नमूने मौजूद हैं कि किस तरीके से गुफ्तगू की जानी चाहिए। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ति हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। क्या खूबसूरत अंदाज है जो कुरान करीम ने इख्तियार किया। बस इसी आयत के तर्जुमे पर हम बात को मुकम्मल करेंगे, मसाइल के तर्जुमे में अर्ज करेंगे। कुरान करीम ये कहता है कि लोगों को खुदा के रास्ते की तरफ लेकर आओ, लेकिन किस अंदाज से? बिल हिकमा, हिकमत की बातों से। ये हिकमत की बातें कौन सी बातें हैं? ये हिकमत की बातें वो हैं कि जो किसी दीन, किसी मजहब, किसी कौम, किसी फिरके से ताल्लुक रखता हो, हिकमत की बातें हर एक को पसंद आती। और मौला मुत्तकियान के नहजुल बलागा के अंदर जो कलमात हिकमत का हिस्सा है, जिसे हम कलमात क़िसार भी कहते हैं, उन हिकमत की बातों को कम से कम हम लोगों के दरमियान मुंतशिर करें तो लोगों को पता चले कि अली मुर्तजा की जात का नाम है। फिर आगे कुरान करीम ने कहा बिल मौइज़त, और मौइज़ा बिल मौइज़त हसना या वल मौइज़त हसना, और बेहतरीन मौइज़े और नसीहत के जरिए लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ लेकर आए। और ये भी नहजुल बलागा के अंदर मौजूद है और दीगर आइमा के कलाम के अंदर मौजूद है कि लोगों को नसीहत की तो बेहतरीन अंदाज में नसीहत की। और फिर वजादिल हम बिल्लती ही अहसन, और जब लोगों से बहस करो, मुजादला करो, तो वो भी बेहतरीन अंदाज में। यानी ये नहीं कहा कि वो एक अच्छे अंदाज में हो, कहा नहीं, ही अहसन, बल्कि बेस्ट अंदाज में, जो सबसे शाइस्ता तरीन अंदाज है, उस अंदाज से इंसान गुफ्तगू करे। इंशाल्लाह परवरदिगार इसी अंदाज से, जो अंदाज कुरान करीम में बयान किया है, हम सबको गुफ्तगू करने की और उलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद काम करने की अंदाज से तौफीक अता फरमाए। बस अजीजो, करबला के मैदान में एक मिसाल हमें ऐसी नजर आती है कि जो हमारे हौसले को बढ़ाती है कि हम कितने ही गुनहगार क्यों ना हो, ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں جو ہم نے توبہ کی ہے, استغفار کی ہے, خدا کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کی ہے, پروردگار انشاءاللہ ہمیں صحیح توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے. شب جمعہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی رات, شب جمعہ مولا حسین کو یاد کرنے کی رات, شہداء کربلا کو سلام پیش کرنے کی رات. ایک مثال ایسی ہے کربلا کے میدان میں جس نے بتا دیا ہے کہ مولا حسین, انسان کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو, اگر حسین کے در پر آ جائے تو نہ صرف یہ کہ حسین اسے معاف فرما دیتے ہیں بلکہ مولا اسے اپنا بھائی بنا لیتے ہیں. بھائی کسے کہا جاتا ہے؟ مولا حسین کے بھائی ہوں تو حضرت عباس سے علمدار ہوتے ہیں. بھائی ہر ایک کو لقب نہیں دیا جاتا, لیکن ہاں حضرت حور علیہ السلام نے یہ لقب پایا ہے. پہلے تک کتنی کوتاہیاں جناب حور سے ہوئی تھی, راستہ روکا تھا مولا حسین کا, یہاں تک کہ مولا حسین کے اوپر پانی بند کرنے والوں میں بھی جناب حور کا نام شامل ہے, اور حور اس وقت تک تو جناب حور بھی نہیں ہوئے تھے, ابن زیاد کی فوج میں عمر سعد کے لشکر میں تھے. یہاں تک کہ سات محرم کی تاریخ آ گئی, پانی بند ہو گیا, خیموں کو دور لگانے کا حکم دے دیا گیا, اب بھی حور عمر سعد کے لشکر میں. لیکن بس جیسے ہی 10 محرم کا سورج طلوع ہوا تو حور کے مقدر کا سورج بھی طلوع ہو گیا, اور حور باقاعدہ جملے یہ ہیں کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں, ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے, اور کسی بھی عقل مند انسان کو ایسا نہیں دیکھا ہے کہ جو جہنم کو اختیار کرے اور جنت کو چھوڑ دے, لہذا حور جنت کی طرف روانہ ہوئے. اور جیسے ہی حور جنت کی طرف روانہ ہو رہے, مولا حسین کی طرف روانہ ہو رہے ہیں, گویا ہمیں دعائے کمائل کے اس جملے کا عملی مصداق اب نظر آتا ہے کہ جو مولا امام علی نے فرمایا ہے کہ پروردگارہ یا سریع الرضا, تو اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے, تو اپنے بندوں سے کیسے جلدی راضی ہوتا ہے؟ دنیا میں کوئی اس کی مثال موجود ہے؟ تو شاید خدا کی طرف سے آواز آئے گی, ہاں دنیا میں ہمارا ایک نمائندہ موجود ہے جو تمہیں بتائے گا اگر تم سچی توبہ کر لو تو ہم کتنا جلدی تم سے راضی ہو جاتے ہیں, اور اس نمائندے کا نام حسین ابن علی, فرزند زہرا, فرزند رسول خدا. جیسے ہی دیکھا کہ حور ہماری طرف آ رہا ہے تو بعض روایتیں کہتی ہیں کہ جناب علی اکبر سے کہا, جناب عباس سے کہا کہ جاؤ حور کا استقبال کرو. حور دیکھتے نہیں کہ تلوار بغیر آ رہا ہے, دیکھتے نہیں تلوار اس کے ہاتھوں میں موجود نہیں, دیکھتے نہیں اس کی آنکھوں میں پٹیاں ہیں, وہ پشیمانی کے ساتھ آ رہا ہے. اور جیسے جیسے حور قریب آتا رہا, حور کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا, دل کہتا ہے یہ کہاں ہوگا, بابا حضرت عباس آپ کو لینے کے لیے آ گئے, حضرت علی اکبر آپ کو لینے کے لیے آ گئے, حبیب ابن مظاہر آپ کو لینے کے لیے آ گئے, اور اب کیا کہا, کہا کہ نواز ہے رسول فرزند زہرا آپ کو لینے کے لیے آ گئے. جیسے اپنے آقا اور مولا کا نام سنا, اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرا دیا, اور اس نے ایک جملہ کہا, کہا کائنات کا سب سے بڑا گنہگار آپ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہے, کیا اس گنہگار کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے صرف یہ نہیں فرمایا اور ہم نے تمہیں معاف فرما دیا, بلکہ یہ بھی فرمایا نہ صرف میں نے معاف کیا, میرے بھیا نے بھی معاف کیا, میرے بابا علی مرتضی نے بھی معاف کیا, میری ماں فاطمہ زہرا نے بھی معاف فرمایا, میرے نانا رسول خدا نے بھی معاف فرمایا. اور اس کے بعد کہنے لگے انت حر فی الدنیا والآخرہ, اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے تو آخرت میں بھی آزاد ہے. اس کے بعد ایک اور جملہ کہا, جملے سخت سے سختر ہونے لگے, حور کا کلیجہ باہر آنے لگا. مولا نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, حور تو دنیا میں بھی میرا بھائی, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. بس یہ جملے سننا تھے حور سے رہا نہ گیا, کہا کہا مجھے اب اپنے اوپر قربان ہونے کی اجازت دیجیے. جناب حور چلے, بہترین جہاد کیا, مولا حور کے لاشے پر آئے, کیا دیکھا کہ سر زخمی ہے, خون جاری ہے اور خون رکتا نہیں, وہ رومال نکالا جسے رومال سیدہ کہا جاتا ہے,
اور اس گنہگار کی پیشانی پر باندھا کہ جو توبہ کر چکا تھا، گویا یہ توبہ کا سامان فراہم کرنا تھا، فرشتوں اس سے سوال نہ کرنا، یہ سیدہ کا آزادار ہے، یہ سیدہ کا غلام بن کر تمہارے پاس آیا ہے۔